ہے نا، مقتدی کے لیے پنکھے چل رہے ہیں، امام کے لیے پنکھا نہیں چل رہا. اس جگہ کو خالی پل کر دیجیے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعله أن تصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هم الجلساء لا يشقى جليسهم الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. چونکہ ابھی نماز جنازہ پڑھا گیا تو دو باتیں ذہن میں آئیں. میرے شیخ میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن رکاتہم العالیہ حضرت نے فرمایا کہ امام جب کھڑا ہوتا ہے تو سینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب جنازہ پڑھا جاتا ہے امام سینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ امام سینے کے سامنے کھڑے ہو کر گویا اللہ کو واسطہ دے رہا ہے کہ اللہ اس سینے میں دل ہے اور دل میں ایمان ہے، دادا اس کی برکت سے اس کی بخشش فرما دی تھی. یہ دعا ہے اس سے کہ اس ایمان کا واسطہ دیا جا رہا ہے اس مالک کو کہ اللہ جس یہ جس جو ایمان اس کے سینے میں دل ہے اس دل میں جو ایمان ہے اس کے واسطے سے اس کی بخشش فرما دی تھی. اس لیے امام سینے کے سامنے کھڑا ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات فرمائی کہ ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے کہ اور آدمی دعا بھی مانگتا ہے کہ اللہ کلمے والی موت عطا فرما. کلمے والی موت کے معنی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرتے وقت میں کلمہ شریف زبان سے جاری ہو، تو بے شک یہ ایک محمود اور اچھی چیز ہے، مبارک ہے. لیکن کلمے والی موت کے حقیقی معنی یہ ہے، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجلس ہو رہی تھی، علماء اور سب حضرات حاضر تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر اس وقت کسی کا اچانک انتقال ہو جائے اور اس کو کلمہ شریف پڑھنے کا موقع نہ ملے تو اس کی موت کلمے والی موت ہے کہ نہیں؟ اس کیا تو علماء وغیرہ کہا ارے بات سمجھ میں نہیں آئی. فرمائے کہ بھائی دیکھو ابھی ہم سب لوگ نماز پڑھ کے آئے ہیں، نماز پڑھ کے آئے ہیں، ابھی اللہ کی محبت کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، اس حالت میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ کلمے والی موت نہیں ہوگی؟ حضرت کہ جی بے شک حضرت یہ کلمے والی موت ہے. فرمائے کہ جب مومن نے کلمہ پڑھ لیا تو جب تک کلمے کے خلاف کوئی بات نہ ہو اس وقت اگر اس کی موت بھی ہوگی تو وہ کلمے والی موت کہلائے گی. پھر میرے مرشد نے اس کو اس طرح سمجھایا، فرمایا کہ ایک آدمی نے وضو کیا، جب تک وضو کو توڑنے والی کوئی بات نہ ہوگی تو با وضو کہلائے گا کہ نہیں؟ کیا دیکھیے اللہ والوں کے علوم ہے کہ جب تک وضو کرنے کے بعد وضو کو توڑنے والی کوئی بات نہ ہو اس وقت تک وہ با وضو کہلائے گا. تو کلمہ شریف پڑھنے کے بعد جب تک کلمے کے خلاف کوئی بات نہ ہو وہ اگر اس کو موت بھی آئے گی تو یہ موت کلمے والی موت کہلائے گی. کیونکہ کبھی ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اچانک ہے موقع نہیں ملتا. ایک کچھ بعض اولیاء اللہ ایسے بھی ہیں میرے دوستوں کہ جس وقت ان کا انتقال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی اپنی تجلیات عطا فرماتے ہیں کہ ان کی وہ گنگ ہو جاتے ہیں، زبان گنگ خاموش ہو جاتے ہیں، زبان سے کچھ ان کی نکلتا نہیں ہے. کیوں؟ یہ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے محبوب کو پکارے، اے میرے محبوب آ جا. اب وہ محبوب کو دیکھ رہا ہے تو کہے گا محبوب آ جا. تو جو اللہ کے جلووں میں مشغول ہے اس کو تو زبان خاموش ہے، زبان خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا روا، ہے زبان خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا روا. اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے. لہذا میرے دوستوں، جس وقت تک کلمہ شریف پڑھ، ابھی ہم لوگوں نے نماز پڑھی الحمدللہ، ہر نماز میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہر نماز. اب جب تک یہ کلمہ اب ہمارے لیے ہے، اگر موت اچانک آ جائے، موقع نہ ملے، تو یہ موت کلمے والی موت کہلائے. ہاں بے شک مرتے وقت میں عین اس حالت میں اگر کلمہ شہید نکلے یہ مبارک ہے، اس سے انکار نہیں ہے. انکار کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ اسی کو کلمے والی موت سمجھنا، حسب کر دینا اور اسی کو سمجھنا، یہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. کیا پیارے انداز سے سمجھا دیا حضرت. تو یہ دو باتیں تھیں جو یاد آ گئی. ایک تو اس کے امام سینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ، اس لیے کہ تاکہ کہ اللہ کہ اس سینے میں دل ہے، اس دل میں ایمان ہے، بس اس کو بہانہ بنا لیجئے، اس کی مغفرت فرما دیجئے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس ایمان کو بہانہ بنا کر مردوں کے لیے نہیں زندوں کی بھی مغفرت مانگی جاتی ہے. اللہم اغفر لی حینا و میتنا، کہ دعا سے کہے کہ مانگو زندوں کی بھی اور مغفرت کی، یعنی اس وقت اس مردے کی اس کو واسطہ بنا کر زندہ اور مردہ سب کے لیے مانگا جاتا ہے، اور صرف حاضر نہیں بلکہ غائب کے لیے بھی مانگا جاتا ہے. اور دوسری بات کلمے والی موت، کہ جب کلمہ شریف پڑھ لیا تو جب تک کلمہ شریف کے خلاف کوئی بات نہ ہو تو وہ موت کلمے والی موت کہلائے. یہ دو اہم باتیں تھیں جو اس وقت یاد آ گئی، جو پیش کر دی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو بھی ایمان، میرے مرشد یہ دعا مانگا کرتے ہیں کہ سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے بھی جائے. جو آیت میں نے پیش کی اس کے متعلق میرے شیخ کے عجیب و غریب کچھ بیانات ہیں اور ارشادات ہیں. فرمایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور آپ کو ان سے بڑی محبت بھی تھی. احد کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر ان کو شہید کیا گیا، اور اس بے دردی سے شہید کیا کہ مسلح بھی کیا، یعنی ناک کان بھی کاٹے، اور وحشی جو کہ اس وقت ایمان نہیں لے کر آئے تھے یہ نیزہ پھینکنے کے ماہر تھے، انہوں نے نیزہ پھینکا تھا. اس کے بعد ان کی اور شہادت کے مراحل تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت سے اتنا دکھ اور تکلیف تھی، اور خصوصاً یہ جو مسلح کرنا اس پر آپ نے قسم کھائی. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں 70 کافروں کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، اگر آپ انتقام لینا چاہتے ہیں تو انتقام لیجیے، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، لیکن اتنا انتقام دے دیجیے کہ جتنا آپ پر ظلم ہے. لہذا یہ فارمولا اور قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا کہ انتقام لینا جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جتنا ظلم ہو اتنا انتقام لے سکتا ہے. جیسے اگر کسی نے گھوسا مارا تو مان لو اگر اس گھوسے کی شدت 40 ڈگری ہے تو 40.05 ڈگری بھی اضافہ نہیں کر سکتا، وہ 40 ڈگری سے ہی مار سکتا ہے. اور کسی نے اگر کہا الو تو اس کو تو الو کہہ سکتے ہیں، اس کے خاندان کو، اس کے باپ دادا کو بھی الو نہیں بول سکتے، لیکن بات یہ کہ مزہ نہیں آتا. کہ جب تک اس کو الو تیرا باپ الو تیرا دادا الو تو الو تو الو کا پٹھا جب تک نہ بولے مزہ نہیں آتا. لیکن یہ جائز نہیں ہے میرے دوست. ارے انتقام بھی ایک کیفیت ہے, شریعت نے اس کیفیت کا انکار نہیں کیا لیکن اس کیفیت کی حد بندی ضرور کر دی کہ اتنی حد میں رہو کہ تم دائرہ مظلومیت سے نہ نکلو اور ظلم کے دائرے میں داخل نہ ہونا, کیونکہ تم پر جو ابھی تکلیف آئی ہے اس کی وجہ سے تم مظلومیت کے دائرے میں داخل ہو گئے, اور مظلوم پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و رحمت ہوتی ہے, اور اگر وہ اس دائرے مظلومیت سے نکل کے ظلم کے دائرے میں چلا گیا تو وہ رحمت ہٹ جائے گی. اس لیے پابند بنا دیا کہ ٹھیک ہے انتقام لو, یہ تمہارا حق ہے, لیکن اس انتقام کے اندر حد سے باہر نہیں نکل سکتے. لہذا جتنا جتنی تکلیف دی گئی اتنی تکلیف دے سکتا ہے, تھپڑ کے بدلے میں گھوسا نہیں مار سکتا. ایک آدمی کے ایک آدمی سے لڑائی, اس نے کہا گھوسا مار کے تیرے 36 دانت توڑ دوں گا. تو ایک آدمی وہاں بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ بھائی صاحب دانت تو 32 ہوتے ہیں. اس نے کہا جی مجھے بھی معلوم ہے, اصل میں 4 دانت آپ کے بھی شامل ہیں. کہ مجھے پتا تھا کوئی ضرور بولے گا تو 4 دانت اس کے بھی شامل کر لیے میں نے. تو میرے دوستو انتقام لینا شرن منع نہیں ہے, بالکل جائز ہے, لیکن اس کے لیے حد مقرر کیفیت ہے کہ جی غصہ ہے جذبات ہے, لیکن اس کے لیے حد بندی کر دی کہ خبردار جتنا تم پر ظلم ہوا تم اتنا لے سکتے ہو. لیکن آج اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ اللَّهُ أَكْبَرْ لَهُ وَصَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, اگر آپ صبر کریں صبر فرمائیں تو کیا ہے یہ صبر ان کے لیے نہایت خیر ہے. اس لیے انتقام لے جو آدمی جس کے اندر انتقام کی کیفیت اور جذبہ ہوتا ہے تو انتقام کی کیفیت ایسی چیز ہے کہ یہ آدمی چین سکون سے بیٹھ نہیں سکتا. انتقام کے عجیب اس کا ایک لازم و ملزوم ہے کیا, بے چینی. کیوں؟ کیونکہ ہر وقت اس کا دماغ چلتا رہتا ہے کہ میں کیسے اس سے بدلہ لوں. لگا اس کیفیت میں وہ جل رہا ہوتا ہے. اور بزرگوں کا ایک بات پر اجماع ہے کہ ان الولی لا یکون منتقما وان المنتقم لا یکون ولیا, کہ ولی اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ کبھی انتقام نہیں لیتے, اور جو انتقام لینے والے ہوتے ہیں وہ کبھی اللہ کے ولی اور دوست بنتے نہیں ہیں. لہذا صبر کی تعلیم جو ہے یہ اولیاء اللہ کا خاصہ ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت نازل ہو رہی ہے, صبر سکھایا جا رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی کے عاشق اور نبی کے طریقے پر چلنے والے کے لیے ہے حجاب. ٹھیک ہے اگر لیتا ہے تو اس کا جائز حق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ اکبر یہ تربیت اور رہنمائی ہو رہی ہے کہ دیکھو تمہارا جائز حق تو ہے لیکن اگر اس حق پر تم صبر کر لو, اس حق کو دبا لو صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے خیر ہوگا. اب وہ خیر کیا ہوگا, یا نکرا ہے. لگا اس نکیرا کے اندر کیا خیر شامل ہے ہم اس کو سوچ نہیں سکتے کہ نکیرا قلیل کے لیے بھی آتا ہے, قلت کے لیے بھی آتا ہے, تعظیم کے لیے بھی آتا ہے, کثرت کے لیے بھی آتا ہے. اب کیا خیر ہوگا, ابھی اللہ تعالیٰ سے لہو خیر خیر للصابرین. اب یہ نکیرا کس معنی میں ہوگا یہ اللہ سمجھ سکتے ہیں. بہرحال عظمت ابو عظمت والا اللہ جس کو خیر عطا فرمائے اس کے خیر کا کیا عالم ہوگا. لہذا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے قسم کا کفارہ ادا فرمایا. مفتی شفیع صاحب معرفی قرآن میں فرماتے ہیں لہذا خیر دیکھیے آ وہی ویسی کہ جن کے ہاتھوں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جو ہے ایمان کی دعوت دیجئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں, معالم التنزیل تفسیر بغوی میں اس حدیث شریف کو نقل کیا کہ فرمایا اے میاں کیا تم کرو, اٹھو یہاں سے چلو جاؤ ادھر جا کے بیٹھو بے وقوف کہیں کا, آگے آ جائیے. مفتی صاحب آ رہے ہیں کہاں, ادھر چھپ کے بیٹھ گئے, سامنے بیٹھو, ایسے الٹی حرکتیں مت کیا کرو. آئیے جناب. السلام علیکم. تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت کے لیے پیغام آ رہا ہے، آپ نے اسلام کی دعوت بھیجی، حیران ہو گئے اور جواب بھیجا کہ آپ کا اسلام تو کہتا ہے ان من قتل و اشرک او زنا، کہ جس نے قتل کیا، شرک کیا، زنا کیا، یضاف لہ العذاب، ڈبل عذاب، یلقا اسامہ، یضاف لہ العذاب، اس کو تو ڈبل عذاب دیا جائے گا. فکیف تدعونی الی دینک، آپ مجھے اپنی دین کی طرف کیسے بلا رہے ہیں، وقد فعلت ذلک کلہ، جبکہ میں نے اس سے یہ سارے کام کیے. نبی میرے مرشد فرماتے ہیں، حضرت والا کے جب یہ واقعہ فرمانا عجیب ایک کیفیت تاری ہوتی تھی، جب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ سناتے ہیں، فرماتے دیکھو کیا کیا اس شخص کی قسمت ہے، اس صحابی کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام کے لیے کیا انتظامات کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آسمان پر، جبرائیل السلام آیت لے کر آئے، الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا، کہ لیکن وہ لوگ جو توبہ کر لی، یعنی یہاں مراد توبہ کفر اور شرک سے ہے، کیونکہ ایمان کا ذکر بعد میں ہے نا، لَذَا إِلَّا وَآمَنَ، ایمان لیا اور وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح کرتے رہے. اب یہ آیت ان کے پاس بھجوائی آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے، اب ان کا جواب دیکھیے، جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں توبہ تو کر لوں، ایمان بھی لیا، لیکن ہادا شرط شدید، ساری زندگی عمل صالح کرتے رہو، لعلی لا اقدر علی، شاید کہ میں اس پر قدرت نہیں رکھتا. میرے مرشد ایک صاحب سے، ایک صاحب نے ہندوستان میں سوال کیا کہ حضرت ایک دن نظر بچانا، دو دن نظر بچانا، ایک سال نظر بچانا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ گناہ سے بچنا، ساری زندگی گناہ سے بچتے رہو. اسی وقت میرے مرشد کا یہ شعر ہوا، فرمایا کہ ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسو، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسو، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے. ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسو، جو سوچو ایک دو برس نہیں زمانہ زمانہ، جس نے اپنی حرام تمناؤں کا خون پیا ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے مشقت اور محنت اور تکلیفیں برداشت کی ہو، تو اس کی خوشبو سے یہ مسلمان بھی مسلمان ہوں گے. کہا کہ شاید کہ میں اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ اتنی ساری زندگی عمل صالح پر جمے رہے. اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخش دیں گے لیکن شرک کو نہیں بخشیں گے. اس شرک کو نہیں بخشیں گے، ویغفر ما دون ذلک لمن، اور جس کو چاہیں گے اس کے علاوہ بخش دیں گے. اب یاد بھیجی عرب تھے، انہوں نے کہا اب اس میں بھی نکال دیا، فی نکال دیا، جو لمئی ایشا کی جو قید ہے، ارانی بادو فی شبہتن، ابھی مجھے کچھ ڈاؤٹ ہے کہ ابھی میں صحیح ناک آؤٹ نہیں ہوا، ابھی مجھے کچھ ڈاؤٹ ہے، اس میں شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ مفرت لمئی ایشا جو اللہ تعالی نے فرمایا، یہ لمئی ایشا میرے لیے ہے بھی کہ نہیں، اس میں میں شامل بھی ہوں کہ نہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آیت نازل ہوئی، ایسی آیت کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مست ہو گئے، ارشاد فرمایا خوشی کے مارے کہ ما احب ان لی الدنیا بهذه الآیہ، کہ اس آیت کے مقابلے میں جو اس دنیا میں جو کچھ ہے مجھے پسند نہیں ہے. اور وہ آیت کیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے، میرے بندے، میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو جن بندوں نے گناہ کیا، نافرمانی کی، شرک کیا، کفر کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے عبادی میرے بندے، نسبت اپنی طرف فرما رہے کہ اگرچہ یہ نالائقی کی، کفر اور شرک یا گناہوں کی نالائقی میں ملوث ہے، لیکن بنائے تو پیدا تو میں کرنے والا ہوں، ہیں تو میرے. اور کیا فرمایا، ان بندوں سے جنہوں نے کفر اور شرک گناہ کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، یا من لا تضرہ ضر، اے وہ ذات کہ جس کو ہمارے گناہوں سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا، ولا تنقصہ المغفرہ، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کا خزانہ ہم کو عطا فرمائے تو اس کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی.
تو فہبل مالا ينقصو، وہ ہبا وہ چیز ہمیں دے دیجئے مفرت کی کہ جس سے آپ کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی، اور وفر لی مالا یضرک، اس چیز کو بخش دیجئے جس نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اللہ اکبر، کیا معرفت کا مضمون ہے کہ وہ چیز ہمیں ہبا کر دیجئے کہ جس سے آپ کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی، اور اس چیز کو بخش دیجئے، معاف فرما دیجئے کہ جس نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، یعنی گناہوں نے. تو جنہوں نے فرمایا کہ عبادی میرے بندے ہیں، لیکن کفر شرک اور گناہوں کی نالائکی ہے جنہوں نے کی، ہمارا کچھ نقصان نہیں، اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنی جان پر ظلم کیا. ان سے فرما دی لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ ہماری اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. سبحان اللہ، قربان جائیے، باوجود کیا نالائکیاں، لیکن پھر بھی امیدوار بنا رہے ہیں کہ تم ہماری رحمت کے امیدوار بنو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحیم، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور بخش دیتا ہے، بخشتا ہے. یغفر غفر یغفر مضارع ہے، بخشتا ہے اور بخشتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ ہے ایسا بخشنے والا اپنی رحمت کی وجہ سے. میرے مرشد نے اس کو ایسا سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو ایک بیٹے نے باپ کے ساتھ نالائکی کی، باپ کی نافرمانی کی. اب وہ باپ جو ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا، دوسری جو آیت تھی اس میں کل نہیں فرمایا، اس آیت کے اندر کل فرمایا. کیوں؟ تاکہ رحمت رحمت، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، اے اللہ آپ کریم، آپ کا رسول کریم، سب شکر مائے مزمیانے تو کریم، میں شکر کا ادا کرتا ہوں کہ میرا واسطہ تو کریموں سے پڑا. تو ادھر ارحم الراحمین ہے، ادھر رحمت للعالمین ہے، دو رحمتیں. ارے میاں، رحمت کے درمیان میں تم کو سینڈوچ بنا رہے ہیں، تو سوچو جب اتنی رحمت، ارحم الراحمین کی رحمت، رحمت للعالمین کی رحمت، تو سوچو رحمتوں کا آبشار بہ رہا ہے، پھر تم کس بات سے مایوس ہوتے ہو. اس لیے اس آیت کے اندر، حالانکہ جو حضرت وحشی کو دوسری آیتیں بھیجی اس میں کل نہیں ہے، اس کے اندر کل دکھا دیا کہ تاکہ اور کہ آپ فرما دیجئے. کیوں؟ میرے مرشد نے اس کو سمجھایا کہ جیسے بچہ باپ کے ساتھ نالائکی کرتا ہے تو باپ خود نہیں کہتا، اپنے کسی خاص دوست کو بولتا ہے، ذرا میرے بیٹے کو سمجھاؤ کیا بے وقوفی کی حرکتیں کرتا ہے، ارے اس کو بولو آؤ باپ سے معافی مانگ لو. اب یہ اس کا اپنے باپ کا اپنے دوست کو کہنا کہ بیٹے کو پیغام بھجوانا کہ معافی مانگو، کیا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ باپ معاف کرنا چاہتا ہے؟ تبھی تو پیغام بھجوا رہا ہے. اب بچہ پتا چلا آگے معافی مانگے، باپ کہے چل ہٹ، جوتے لگانا شروع کر دے، تو یہ باپ جو ہے، یہ باپ خود رحمت سے خالی ہے کہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ معافی مانگ اور دوسری کی طرف معاف نہیں کرتا. وہ ارحم الراحمین رہتا کہ رحمت للعالمین کی رحمت بھی لگا دی. ارے آؤ، جب مایوس نہ ہو، آؤ بھیا، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگے در بھی ہے. کیوں مایوس ہوتے ہو تم؟ ارے جس مارک سے بھر رہا ہے تم معافی مانگو گے، کیا سمجھتے ہو؟ بے شک وہ اللہ بخشنے والا ہے اور بخشے گا. کیوں؟ کیونکہ ہے ہی وہ ایسا بخشش کرنے والا، وہ تو ہے ہی ایسی رحمت ہے، تاکہ رحمت کی وجہ سے بخشنے والا ہے. بس یہ آیت پہنچی تھی کہ وہ بھی مست ہو گئے. جی اٹھے مردے تیری آواز سے، جی اٹھے مردے تیری آواز سے، پھر ذرا مطرب اسی انداز سے. تو آئے فجا کر کیا کہتے ہیں، نیم ہاضا، یہ آیت تو بہترین ہے. اب اللہ اکبر، اب شرح صدر ہو گئی، ایمان کے لیے سینہ کھل گیا، ایمان دل میں داخل ہو گیا، نیم ہاضا کا نعرہ لگاتے آئے، فجا وسلم آئے اور اسلام قبول فرما لیا. صحابہ کو ایک فکر ہوئی، صحابہ نے سوچا کہ یہ تو یہ نعمت اور یہ لڈو اکیلے اکیلے کھا لیں گے، اس آیت کا لڈو یہ اکیلے کھائیں گے، اور دوسرے قربان جائیے صحابہ کا ہم پر احسان ہے کیونکہ آپ کو تو رضی اللہ عنہ کی سند مل چکی تھی، لیکن امت کے لیے آسانی کر دی. سوال پوچھا کہ ہاذا لہو خاصا، کیا یہ آیت انہیں کے لیے خاص ہے؟ ام للمسلمین عامہ، یہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے. اب سوال دیکھیے، ہم پر احسان نہیں ہے، ایسا کیا عجیب سوال کیا. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بل للمسلمین عامہ، یہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے آبشار سے محروم نہیں رہے گا، سب کے لیے آیت عام ہے. لہذا پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. اب ان کو ایک غم لگا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مرشد فرماتے ان سے فرمایا کہ دیکھو وحشی تم ایمان لائے صحابی بن گئے، لیکن مجھے جب تم کو دیکھتا ہوں تو اپنے چچا کا زخم یاد آتا ہے، اس لیے تم میرے سامنے مت آئے کرو. اور میرے دوستو ایمان وہ چیز ہے دل میں داخل ہوتا ہی، دل میں داخل تو اس میں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جوش مارتی ہے. اور ایک صحابی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں کہ وہ نبی کی زیارت نہ کرے. سوچو جس زیارت پر صحابیت مل رہی ہے وہ اس زیارت سے کیسے محروم ہونا چاہے گا. لیکن آپ کو بڑی خوشی کی خاطر مدینہ شریف سے چلے گئے. لیکن ان کو دکھ تھا، تکلیف تھی کہ ہائے یہ میں کیا ہوا، کہ جس کی وجہ سے اس کو خود حیا آتی تھی اپنے آپ سے. یہ بھی عشق کی علامتوں میں سے. معروفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ کے عاشق سے کوئی لفظ اس کو ہوتی ہے بس وہ سجدہ گاہ کو رو کر اپنے آنسو سے تر کرتا ہے اور یہ آؤ کو پیش کرتے ہیں، کاش کے مادر نہ دادے مرمرا، کاش کے میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، یا مرا شیر خوردے در چڑا، یا اس نافرمانی کے وقت اس نلائکے کے وقت سے پہلے جنگل سے شیر آتا اور مجھے چیر پھاڑ کر کھا لیتا، لیکن ایسا وقت مجھ پر نہ گزرتا کہ میں اپنے مالک کو ناراض کرتا. یہ کیا ہے میرے دوستو، یہ اس عاشق کا درد دل ہے اور توبہ ہے اپنے محبوب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اپنے محبوب سے معافی مانگنے کے لیے، بس یہ طرف ان کے اندر تھی. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف، کیونکہ فرمایا تھا نا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکی سے تبدیل کرتے ہیں. لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کا لشکر بھیجا مسلمہ کذاب اس جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے کی سرکوبی کے لیے، یعنی سرکوٹرے کے لیے، اس کے اندر یہ حضرت وحشی بھی شامل تھے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرما دیا کہ جس طرح انہوں نے نیزہ پھینک کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اسی ظالم مسلمہ کذاب پر نیزہ پھیر کر حملہ انہوں نے آغاز کیا. لہذا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت ایسے رکھ لی. اللہ مالوسی سید محمود بغدادی رحمتہ اللہ نے تفسیر المانی میں نقل کیا کہ قتلتو فی جاہلیتی خیر الناس وقتلتو فی اسلامی شر الناس، کہ میں نے اپنی جاہلیت کے زمانے میں ایک بہترین انسان کو قتل کیا اور میرے ہاتھوں وہ شہید ہوئے، اور لیکن اپنے اسلام کے زمانے میں ایک بدترین غلیظ ترین انسان کو قتل کیا. یہ ہے اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں کہ جو پہلے ویڈیو لے کر آ رہا ہے سب کو لیڈ دے رہا ہے اور لیڈر بنا ہوا ہے کہ تم بھی لیڈ لے لو اور سارا محلہ اسے لیڈے لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، اللہ والوں کی صحبت میں آیا توبہ کی توفیق دی، اب بیانات کروا رہا ہے. کیا ہو بھائی، ایک اللہ والے کا ان کے غلام کا بیان ہے، آؤ اب وہ لیڈ لگا رہا ہے، اللہ کی محبت کی لیڈ لگا رہا ہے. پہلے شیطان کی لیڈ لگا رہا تھا اور لیڈر بنا ہوا تھا، اب اللہ تعالی کی محبت کی لیڈ لگا کر اب لیڈر نہیں بنا ہوا بلکہ فقیر بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ محبت ایسی چیز ہے. اب محبت شیر موشے نہیں شبت، محبت شیر کو چوہا بنا دیتی ہے. اب وہ تو عاجزی اور تواضع ہے، لیڈر ہی نہیں دکھاتا کہ ہم ایسے اور ویسے ہیں، توازن وہ ہے. لیکن اب کیا ہے بھائی صاحب، بیان ہے اور بیان میں سے ہمارے گھر میں بیان ہے، مسجد میں ہے، انتظامات میں لگا ہوا ہے، لانے لے جانے میں لگا ہوا ہے، خدمت میں لگا ہوا ہے. کیوں؟ اب وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملہ فرما دے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما رہے ہیں. وہی جو برائیوں میں لے کر سب کو جا رہا تھا اب سب کو لے کر نیکی کے رستے پہ جانا شروع ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، جس کو میرے شیخ یوں فرماتے ہیں حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. لہذا میرے مرشد فرماتے کہ یہ جو چیز جبکہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کے وہم و گمان میں نہیں تھا، لہذا خود حیران ہو گئے کہ اسلام میں لے کر آؤں گا، وہم و گمان میں نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوا، سن لے دوست جب ایاب بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی، وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں، یہ انتظام ہوا. فرمایا اس نعمت کا نام اور یہ اس دولت کا نام کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، اس کا نام ہے جذب، جس کو اس آیت میں ذکر کیا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے جذب فرما لیتا ہے، یجتبی جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. الاجتباء من الجبی والجبی هو الجذب، کہ اجتباء جبیون سے، جبیون کے معنی جذبن کے یعنی کھینچ لینا، ہماری اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں یعنی اپنا بنا لیتے ہیں. اس کے لیے اللہ کا ارادہ چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں باب افتعال سے فرمایا، اللہ یجتبی باب افتعال ہے، یعنی جس کے لیے اللہ ارادہ فرماتے ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ آپ اپنے کرم سے ہمیں اپنا بنانے کا ارادہ فرما لیجئے. جب آپ کا ارادہ ہو جائے گا تو آپ کا یہ مرید ضرور مراد آباد تک پہنچے گا. لہذا یہ جو پیری مریدی میں کہتے ہیں جناب یہ فلاں کا مرید ہے فلاں کا مرید ہے، تو یہ اصل میں نسبت مجازن ہے، مجازن نسبت ہے کہ فلاں پیر کا مرید ہے فلاں اللہ والے کا مرید ہے، یہ مجازن. در حقیقت یہ ایک واسطہ ہے، حقیقی مرید اللہ کا ہے کیونکہ وہ اللہ کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے یہ مجازن نسبت کی جا رہی ہے. اچھے اولاد حقیقی دینے والے اللہ تعالیٰ ہی اولاد ہے، لیکن مجازن ہے کہ جی میاں بیوی آپس میں ملاقات سے ان کے اولاد مل گئے، بیوی سے اولاد ملی، یہ مجازن نسبت ہے اس کی، حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمودہ ہے. ایسے ہی میرے دوستو یہ مرید کے معنی یہی ہے کہ مرید اس کے ہاتھ اور بیت، یعنی اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں، تو وہ مرید مجازن اس کی طرف نسبت ہے، حقیقت وہ اللہ ہی کا مرید ہوتا ہے. لہذا وہ مرید جو کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت تو ہو گیا لیکن اللہ کا ارادہ نہیں کرتا، تو یہ مرید نہیں ہے بلکہ مرید ہے. یہ لہذا شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے بعد بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ چلو اب بیعت ہو گئے اب ہماری دکان بھی خوب چلے گی، اب بچے بھی خوب پیدا ہوں گے، قرضے بھی اتر جائیں گے، تو یہ نہیں، بلکہ مقصد ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرے، یہ مقصود ہے. کیونکہ پیر کا کام دکان چلوانا نہیں ہے، پیر کا کام جو ہے بچے پیدا کروانا نہیں ہے، اور پیر کا کام قرضے ادا کروانا نہیں ہے، اس کا کام تو یہ ہے. ہاں اس سے دعا کراتے تعویذ لے سکتا ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق سیکھے، گناہ چھوڑنا سیکھے، اور گناہ چھوڑنے کے اندر خود بخود یہ بات موجود ہے رسم میں برکت ہوتی ہے، کام آسان ہوتے ہیں جناب، یہ تو خود ہی شرط شامل ہے. لہذا تقوی کا کیپسول کھا لے، گناہ چھوڑنے کی طریقہ سیکھ لے، تقوی کا کیپسول کھا لے، سارے کام خود ہی آسان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے میں یتق اللہ یجعل له من امری یسرا، اس کے کام آسان ہو جائیں گے، وہ تو خود بخود ہو جائے گا، وہ مستلزم ہے، اس کو لازم و ملزوم ہے، کیونکہ گناہ چھوڑنے شیخ سے سیکھے گا تو اس کے ساتھ وہ خود بخود نعمتیں آنا شروع ہو جائیں گی. کیوں؟ تقوی کی برکت سے. لیکن شرط یہ ہے اللہ کا ارادہ کرے، یورید اٹھا وجہ ہو وہ. اور مرید کی دوسری خصوصیت یہ ہے، ایک تو خصوصیت یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی مراد نہ ہو، وہ اللہ کا مرید ہو، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ ذاکر بھی ہونا چاہیے. ہاں یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، صبح و شام ذکر کرنے والا ہو. پتا چلا جو شیخ کی صحبت میں تو ہے لیکن ذکر نہیں کرتا. اب بتائیے ایک آدمی پہلوان سے پہلوانی سیکھ رہا ہے اور پہلوان کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب دودھ بادام بھی پیا کرو، چھوٹو دودھ بادام بھی پیا کر. اب چھوٹو دودھ بادام ہی نہیں پیتا، طاقت بنے گی؟ سر داؤ سیکھنا کافی تھوڑی ہے. ارے میاں پنجا لڑانے کے لیے کچھ، ایک پہلوان کی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات گیا پلنگ کے چکر لگانا شروع کیے، 70-75 چکر لگائے، پھر بیوی سے کہتا ہے پنجا لڑائے گی؟ تو بھائی دودھ بادام بھی پینا، یہ ذکر جو نہیں کرتا، جو ذاکر نہیں ہوتا، وہ اللہ کے راستے میں پھسٹی رہتا ہے، اور اس کو شیخ کا فیض بھی نہیں ملتا، کیونکہ ذکر سے فیلڈ ہموار ہوتی ہے. اس لیے ذکر کرنا اور اللہ کا مراد ہو، اور تیسری چیز پہلوان یہ بھی نصیحت کرتا ہے کہ بھائی دیکھو اپنا ناڑا مضبوط رکھنا، خبردار جو کھولا تو ساری طاقت، تو داؤ پیج اگر کسی حسین کے چکر میں پڑ گیا، کسی لالا کے چکر میں پڑ گیا تو ساری طاقت نچوڑ دے گی وہ تو. اگر فلمیں دیکھ رہا ہے، مان لو بزرگوں کی صحبت میں تبلیغ میں چلے لگا رہا ہے، حافظ بن جاتا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، لیکن موبائل میں ابھی تک پرانی معشوقوں کی تصویر رکھی ہوئی ہے اور سارے کام وہی چل رہے ہیں، یا پرانی موبائل میں رکھی ہوئی ہے، یا ابھی تک پرانی تصویریں رکھی ہے، یا جو پرفیوم کے گفٹ ملے ہیں ابھی تک رکھے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو پورے لوگ بولتے ہیں اچھا مولوی صاحب پرفیوم کا کیوں بولا تم نے، ہو سکتا ہے رومال بھی ہو یا عید کارڈ. عید کارڈ، ایک لڑکی گئی نا بک اسٹال پر، اس نے کہا آپ کے پاس وہ کارڈ ہے، تم اور صرف تم، یو اینڈ اونلی یو، تم اور صرف تم. اس نے کہا جی ہے، کتنے چاہیے؟ انہوں نے کہا 15 دے دیجیے. یعنی ایک کو نہیں کئی کو بیوقوف بنا دے کہ تم اور صرف تم، یہ عالم ہے. تو میرے دوستو اگر یہ بھی کام چلتا رہا ساتھ میں کہ ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تہجد بھی ہے، بزرگوں کے پیر بھی دبا رہے ہیں، ذکر تلاوت بھی کر رہے ہیں، تبلیغ میں بھی وقت لگا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیسے کام چلے گا بھائی، کیسے کام چلے گا؟ آنکھ بھی لڑائی جا رہی ہے جناب. خلاف شریعت سے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ خلاف شریعت سے تھوکتا بھی نہیں ہے. پوچھتا ہے جناب قبلہ تو نہیں ہے؟ اندھیرے اجالے مگر چوکتا بھی نہیں ہے، نظر نیچی کیے کبھی ادھر نظر کبھی ادھر نظر، کھجلی کرنے کے بہانے ادھر بھی نظر. نتیجہ کیا ہوگا میرے دوستوں؟ یہ شخص کیسے اللہ والا بنے گا؟ اس کا رنگ کبھی پکا نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے پہلوان کو پہلے پرانے لوگوں سے پوچھیے، اپنے بڑوں سے جو ہندوستان وغیرہ میں رہتے تھے، ہر محلے میں اکھاڑا ضرور ہوتا تھا، اکھاڑا لازمی ہوتا تھا، اور اب ہر محلے میں انٹرنیٹ کیفے لازمی ہوتا ہے. پہلے اب پہلوان بنیں گے جوائے اسٹک کے، چوہے کے پہلوان بنیں گے، وہ چوہا ہوتا ہے نا ماؤس کمپیوٹر کا، اب ان کو کمپیوٹر کے پہلوان ہیں گے. ہر محلے میں انٹرنیٹ کیفے اور ٹھک 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 وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں، یا ڈبو وغیرہ وغیرہ. اب اس میں سنوکر بھی آ گیا. ایک لیڈر تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا ہاکی کا میچ تھا، اس کو وہ الیکشن میں کھڑا تھا تو اس کو بلایا کہ بھائی آپ مہمان خصوصی ہیں. اس کے بعد میچ ہوا، اس سے تقریر کی کہ بھائی صاحب میں آپ کی حالت دیکھ رہا ہوں کہ آپ سب لوگ مل کر ایک گیند کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ مجھے ووٹ دیے، اگر میں جیت گیا تو میرا وعدہ ہے سب کو اپنی اپنی گیند دلاؤں گا. اب یہ کہہ دیجیے سارے دھندے چل رہے ہیں، کیونکہ ہر محلے میں ٹھگ 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 ڈبو، اور پھر صوفی صاحب ہے پتہ چلا کہ جی تبلیغ بدرو صحبت گش سب کا بات چل رہا ہے، لیکن پتے بازی نہیں چھوڑنی ہے انہوں نے. نتیجہ کیسے ہوگا؟ اس کا رنگ پتہ کیسے ہوگا میرے دوستو؟ وہی کا وہی ہے، اندھیرے اجالے مگر چوکتا نہیں ہے. اپنی بہن کہے کہ بھیا ذرا موٹر سائیکل پر لے جاؤ، کچھ ضرورت کی چیزیں لینی ہے، نہیں ٹائم نہیں ہے، تھکے ہوئے ہیں. سالی اگر بول دے بھائی جان آپ ہمیں لے چلیے نا، آئیے ضرور، پھر اس کو کھڈے والے رستے سے لے کر جاتے ہیں تاکہ بار بار بریک لگے. وہ بھی پوچھتے کہ بھائی جان کیا بات ہے؟ ہاں بس کیا کریں، ہائیڈرولک بریک ہے، اسپیشل بریک لگائیے. اس کے لیے بدمعاشی یہ کیا ہے کیا؟ اور ایک عجیب تماشا ہوتا ہے، یعنی ایک عجیب تماشا یہ ہے کہ بعض چیزیں عجیب لگتی ہیں، جیسے داڑھی کے ساتھ، داڑھی اتنی بڑی ہے اور اس کے ساتھ کیسا عجیب لگتا ہے، اسی طرح داڑھی کے ساتھ پتلون بھی عجیب لگتی ہے. اور تیسری چیز عجیب لگتی ہے کہ داڑھی کے ساتھ اتنی بڑی داڑھی ہے پیچھے بے پردہ عورت کو بٹھایا ہوا ہے چاہے اپنی بیوی ہو. بہت یہ کمبینیشن میچنگ نہیں ہوتی ہے جی. کیا اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے؟ چلو مسئلہ حل کرو. اب آگے سے یہ دلیل لے کر آ گئے نہیں میرے دوستوں اس طرح کام نہیں بنتا. داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. لذا اصلاح کی بات ہے, اصلاح کی بات کو کرے, اس کے اندر ترقی کرے دین کے اندر, نہ کہ یہ کہ جی جو کام ہم سے ہوتا نہیں اس کو چھوڑ دے. دیکھ لیجئے اگر ایک کام میں نفع نہیں ہوتا دوسرا کام شروع کر دیتے, چھوڑتے نہیں ہیں, لگے رہتے ہیں میرے دوست. اسی طرح سے اپنی اصلاح کے لگ رہا ہے, ہمت کرے, اراد کرے, روئے گائے اللہ سے, صحبت و اختیار کرے, نیک کاموں میں لگے, انشاءاللہ اللہ کا فضل ضرور ہوگا میرے دوستوں. کیونکہ میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کی خبر دی حالانکہ میں یشا سے فرمایا, لیکن وہ دینا چاہتے ہیں تبھی تو یہ فرمایا. فرمایا اگر وہ اپنا ایک خزانہ نہ دینا چاہتے, اگر اللہ تعالیٰ چھپا لیتے, کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس خزانے کی خبر لگا سکتا. حضرت نے اس کو اس طرح سمجھایا, عجیب دیکھیے, فرمایا کہ باپ گھر میں آتا ہے, اعلان کرتا ہے میرے پاس ٹافی ہے. اب بچے سارے چپٹ جاتے ہیں, ابا ٹافی دو. وہ تمہیں کس نے بتایا؟ ابا بس آپ کو ٹافی ہے دیجئے. ابا نہیں دیتا تو بچے رونا شروع کر دیتے ہیں, جہاں تک اب اچھا بہن ہو یار. کیوں اعلان کرتا ہے؟ کیوں ہے وہ اعلان کرتا ہے؟ اس لیے کہ بچوں کو ٹافی دینا چاہتا ہے, ورنہ اعلان کیوں کرتا؟ اگر کبھی ابا جو ہے چھپ کے کوئی چیز کھا رہا ہوتا نا تو پھر اس کے بعد بتاتا تھوڑی ہے, جب چاکلیٹ خود کھانی ہوتی ہے یا کوئی چیز مٹھائی کھانی ہوتی ہے پھر بتاتا نہیں ہے ابا, وہ چپکے سے کمرہ بند کر کے کھاتا ہے. یہ اباؤں کی حرکتیں ہیں جناب. اور جس چیز کو دینا چاہتا ہے وہ بچوں کے لیے, جس چیز کو دینا چاہتا ہے. اور یہ جیسے ایسے شوگر والوں کا بھی ایک عجیب نفسیات ہے, کھیر بھی کھائیں گے, مٹھائی بھی کھائیں گے, جلیبی بھی کھائیں گے, رس گلا بھی کھائیں گے. چائے میں چینی کتنی؟ شوگر ہے مجھے جی. حیرت ہے, آپ نے سوئیاں بھی کھائی, آپ نے کھیر بھی کھائی, آئس کریم بھی کھائی, رس گلا بھی کھایا, چائے میں چینی کا نام ہوتی شوگر ہے. یار یہ سمجھ میں نہیں ہے, ہوش اڑ جاتے ہیں. یہ عجیب تماشا ہے, رس گلا, آئس کریم, کھیر, سب چل رہی ہے, چائے کا نام چینی. اور فخر, ارے صاحب کہ بھائی آپ نے جو چائے میں وہ شوگر کھائی. کہا صاحب وہ تو شوگر فری ہے. کہا کیسے شوگر فری ہے؟ کہا جی اس میں شوگر, جب آپ یہ مٹھائی ہوتی ہے جو شوگر فری مٹھائی ہوتی ہے وہ مٹھائی ہوتی ہے, جب آپ مٹھائی خریدیں شوگر اس میں مفت ملتی ہے, اس کے پیسے نہیں دینے پڑتے, اس لیے شوگر فری ہے. تو ایسے ہی میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ ابا کوئی چیز جب دینا اعلان کرتا ہے تو وہ دینا چاہتا ہے. ہاں میرے شیخ نے فرمایا ایک ابا کی شفقت اور رحمت کے ایک انداز ہے, ایک ربا کی شفقت اور رحمت کا انداز ہے کہ خزانے کی خبر دے دی. کیا مطلب؟ کہ ہم جسے چاہیں گے دیں گے, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اللہ سے مانگے بھی نہیں. وہ ان کا بتانے کا مقصد ہی یہ کہ تم رو جاؤ ہم سے مانگو, ہم دینا چاہتے ہیں تبھی تو اس خزانے کی خبر دے رہے ہیں, تم ہم سے مانگو. لہٰذا اس لیے اس کا طریقہ بتا دیا. میرے شیخ فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف پیش کی کہ دیکھو ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات, کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دن و رات میں اسی زمانے کے اندر نفحات ای جذبات یعنی جذب کی تجلی چلتی ہے. اور حکیم الامت نے اس کا ترجمہ فرمایا التجلیات المقربات یعنی اللہ تعالیٰ کی مقرب تجلی, مقرب تجلی جو بندے کو اللہ کا مقرب بنا دیتی ہے, قرب عطا کر دیتی ہے, کہاں چلتی ہے یہ دن و رات میں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتار رسولا, ارے اس کو تلاش کرو, لعلہ ان تصیبکم نفحہ منا, شاید کہ تم کو ایک تجلی اس میں سے مل جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا فلا تسونا بعدہا ابدا. لہذا جس کو اللہ کا جذب ملتا ہے پھر وہ کبھی مردود نہیں ہوتا میرے دوستو. اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ اس کو مانگے, کیونکہ جو مجذوب ہوتا ہے, لیکن مجذوب کے معنی یہ ننگے لوگ نہیں ہیں, یہ مجنون ہے, پاگل ہے. جس کسی ننگے کو دیکھا وہ جی مجذوب ہے, یہ وہ مجذوب نہیں, وہ تو ننگے ہیں بھائی, وہ تو پاگل ہیں. اور ان پاگلوں کی دو قسمیں, ایک تو کسی لونڈے کے عشق میں یا کسی عورتوں کے عشق میں اپنی زندگی برباد کر دی, اب پاگل بن گئے اور ننگے گھوم رہے ہیں, یا وہ ہیں یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو بغیر کسی شیخ کے اپنی مرضی سے ذکر کیے جاتے ہیں اور اتنا ذکر کر کے پاگل بن جاتے ہیں, دماغ میں خشکی بغیر پوچھے, نتیجہ یہ کہ پاگل بنتے ہیں اور پاگل بناتے ہیں. اور یہ کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے, پوچھ کے کرنا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ مجنون ہیں. مجنون میں اور مجذوب میں فرق ہوتا ہے بھائی، یہ پاگل لوگ ہیں اور مجذوب وہ ہیں. اللہ اکبر، یہ اللہ کے وہ پیارے ہیں کہ کھینچی جو اکاہ تو زندہ نہیں رہا اور مارا جو اکاہ تو گریبا نہیں رہا. جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ان کو جج فرماتے، صحابہ کو جج فرمایا، کیا وہ پاگل تھے؟ ایسی حرکتیں کرتے تھے کیا؟ وہ تو مقبولی لوگ ہیں بھائی. لہذا فرماتے ہیں وہ کبھی مردود نہیں ہو سکتا جو مجذوب، کیونکہ اللہ تعالیٰ سرور عالم سے فرماتے ہیں فلا تشکو نہ باد ہا بدا، پھر اس کے بعد بدبخت اور شقی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اب اس سے یہ پتا چلا، میرے مرشد کا یہ خاص مضمون ہے، فرمائے کہ دیکھو اس سے پتا چلا کہ ہمارے دن و رات میں ہے، لیکن یہ ملے گا کہاں پہ؟ کہ جی آم کا زمانہ آیا، یا ہاں چھوڑیے اور دیکھیے، رمضان شریف آیا پکوڑے ساتھ میں لایا. کیونکہ ہمارے یہاں رمضان شریف اور پکوڑے اور دہی بڑے، فروٹ چاٹ، سموسے، یہ لازم و ملزوم ہے. جیسے بعض حضرات کیا ہیں، کچوریاں، عید ہر دونوں عیدین میں کچوریاں بنتی ہیں. کیوں جناب؟ وہ بغیر عید کے نہیں ملے گی. لہذا رمضان شریف آتا ہی پکوڑے کی خوشبو اور دہی بڑے اور فروٹ چاٹ کی خوشبو، یہ سب لوازمات آنا شروع ہو جاتے نا جی. تو لیکن اب وہ مسجد میں تو نہیں ملیں گے نا، یا فروٹ والے کے پاس تو نہیں، اس کے لیے دکان ہے کہ کہاں ملیں گے. یہی دنوں رات میں، یہی ایام ہیں کہ جن میں اللہ کی جس کی اور اللہ تعالی کی تجلی کی ہوائیں چلتی، لیکن کہاں ملیں گی؟ میرے مرشد فرماتے اس کی خبر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف، بخاری شریف کی حدیث سے ملے گی، کہ جس میں فرمایا کہ فرشتے جو ہے وہ ان راستوں میں گھومتے رہتے ہیں، جہاں کچھ اللہ والے اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، اللہ کی یاد میں ہوں، اللہ کی محبت کی باتیں سنا رہے ہوں، وہاں پر جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں وہ ہوا عالم، جبکہ وہ جانتے بھی ہیں، لیکن پوچھتے ہیں سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ دیکھو انہی کو تم کہتے تھے مفسد ہیں، یہ مفسد ہوں گے، فساد ترپا کریں گے. کہا یہ دیکھو ان بندوں کو کیا کس کیا مانگ رہے ہیں، اللہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کہا یہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں. یسبحونک ویحمدونک ویمجدونک، کہ آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، آپ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. یکبرونک، آپ کی کبریائی اور بڑائی بیان کر رہے ہیں. کیا ان لوگوں نے ہمیں دیکھا بھی ہے؟ اگر ہم ان کو دیکھ لیتے مر ہی نہ جاتے، اگر ہم ان کو دیکھ لیتے مر ہی نہ جاتے. نگاہ اولی اے دل، نگاہ واپسی ہوتی. حضرت نے شعر پڑھا، حل یرونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا بھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے کہ لا، نہیں انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے. اللہ اکبر، اگر دیکھ لیتے تو کیا عالم ہوتا، کس اور ذوق اور شوق سے عبادت کرتے، باتیں اور کس چیز کا سوال کر رہے ہیں؟ جنت کا دیکھا ہے دیکھا نہیں، اگر دیکھتے اور طلب سے اور شوق سے مانگتے، کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. دیکھا ہے اگر نہیں، تو اگر دیکھ لیتے تو خون کے آنسو برساتے اور گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگا دیتے. اے فرشتوں گواہ رہنا، اللہ تعالیٰ ہی ساتھ فرما دے، فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. فرشتے عرض کرتے کہ اللہ میاں ان میں تو ایک بندہ ایسا ہے، ان نما جال حاجت، یہ تو اپنی کسی ضرورت سے آیا. اور میں نے مرشد نے ایک دفعہ یوں فرمایا کہ مولویوں کا تماشا دیکھنے آیا. مولویوں کا بھی ایک تماشا ہوتا ہے جیسے جی مولوی صاحب کیا کہتے ہیں. بعض لوگ تقریر اسی لیے سنتے ہیں، وہ سنتے اسی لیے کہ اس میں سے کوئی کیڑا تلاش کرے. بعضوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ مولوی صاحب نے تقریر میں ایسی بات بولی تھی، دیکھا. لہذا کچھ نہ کچھ تو وہ اس بات سے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم الجلسا لا یشکا جلیسوم، کہ یہ ہمارے اتنے پیارے ہیں کہ ان کے پاس کا بیٹھنے والا بدبخت اور شقی نہیں ہو سکتا. میرے مرشد فرماتے ہیں دیکھو جب تم چاول کی بوری لیتے ہو تو چاول کی بوری میں کنکر پتھر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا کہ دیکھ جو کنکر پتھر چاول کی بوری کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ وہی دھام دکھتے ہیں جو دام چاول کا لگتا ہے. اگر چاول 100 روپیہ کلو ہے تو کنکر بھی 100 روپیہ کلو لینا پڑے گا. فرمایا تم گلاب کا پھول لیتے ہو اس کے ساتھ کانٹا بھی ملتا ہے، جو دام گلاب کا ہوتا ہے وہی دام کانٹے کا ہوتا ہے. اگر فرمایا اسی طرح تم اللہ والوں کے ساتھ مل جاؤ تو جو ان کی قیمت لگے گی وہی قیمت تمہاری لگ جائے گی. یہ راز ہے صحبت اہل اللہ کا، اللہ والوں کی صحبت کا یہ راز ہے کہ جو ان کی قیمت لگے گی وہی تمہاری قیمت لگے گی. جو کنکر کی قیمت، جو چاول کی قیمت لگتی ہے کنکر کی وہی قیمت لگتی ہے، گندم کی جو قیمت لگتی ہے اس کے ساتھ جو کنکر کا ہوتا ہے، جو پتھر ہوتے ہیں، جو تن کے ہوتے ہیں ان کی وہی قیمت لگتی ہے، وہ بھی بکتے ہیں اسی بھاؤ. آ میرے مرشد فرماتے ہیں اس میں سبق ہے کہ تم اللہ والوں کے ساتھ رہو جو ان کا بھاؤ لگے گا جہاں یہ جائیں گے. المرء ما من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ انہیں کے ساتھ ہو جائے گا. یہ اللہ والوں کی قیمت ہے. لہذا فرمائے کہ دیکھو اس حدیث شریف میں آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لا یشقی جلیسہم، لا یشقی داخل کیا، ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تشقون بعدہ فرمایا. فرمایا دیکھو کہ اللہ والوں کی صحبت ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی جس کی تجلیات چلتی ہے. لہذا اللہ والا بننے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے، اور کیسے دن و رات اس کے ساتھ رہے، زیادہ سے زیادہ گزارے کہ پتہ نہیں کب وہ جس کی تجلی ہوگی. اس لیے حکم ہے نا کہ دیکھو کھانا کھاؤ پلیٹ کو صاف کر لو، انگلی ہو اس کو بھی چاٹ لو. جب سے یہ ٹشو پیپر آیا ہے اس ظالم نے انگلی چاٹنے کی سنت اور پلیٹ اور ہاتھ دھونے کی سنت کو ترک کروا دیا، متروک ہو گئی. جب سے ٹشو پیپر آیا اب ہاتھ، پہلے تو انگلی چاٹا کرتے تھے، اب جو ٹشو سے صاف کیا ہاتھ بھی نہیں دھوئے اور چل پڑے. اب انگلی چاٹنے کی سنت کہاں جائے گی؟ تبرانی کی روایت میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا کہ آپ پہلے درمیان کی انگلی کو چاٹتے تھے، پھر شہادت کی انگلی کو، پھر انگوٹھے کو، اور اگر کسی ضرورت سے یہ دو انگلیاں بھی استعمال کرے پھر جو ہے وہ بنسر کو، خنسر یعنی پہلے اس انگلی کو پھر اس انگلی کو بھی چاٹ لے ضرورت کے تو موقع پر اس کا استعمال بالکل جائز ہے. لہذا بعض کھانے ایسے جو اسی طرح آتے ہیں، لہذا اس کے لیے اتنا بھی کہ جی تین انگلی سے کھانا یہ بھی ہلو ہے. اور چاول چمچے سے کھانے میں ایک اصول یاد رکھے کہ چمچے سے کھانا جائز ہے لیکن اس کا ایک اصول ہے، کیونکہ ہاتھ سے کھانا یہ سنت ہے. لہذا اس کا اصول یہ ہے کہ جو چیز ہاتھ سے نہ کھائی جا سکتی ہو اس کو چمچے سے کھا لے. چاول ہاتھ سے کھائے جا سکتے ہیں، ہاں کھیر ہو، بازے کھیر ایسی وہ نہیں کھائی جاتی کیونکہ اس سے چمچے میں زیادہ پکڑ آتی ہے، راحت زیادہ ہے. تو سبحان اللہ، اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو، سمجھا دیا کہ بھائی جو چیز ہاتھ سے آ سکتی ہو ہاتھ سے قابو، اس کو ہاتھ سے قابو کرو. اور جو چیز ہاں ایسی ہے سوئیاں ہیں اب وہ نہیں قابو آتی اس کو چمچے سے کھا لے بالکل جائز ہے، لیکن بلا وجہ چمچے کو استعمال نہ کریں. اور اسی طرح سے معذور ہے، چوٹ وغیرہ لگ گئی یا باز بوڑھے ہیں تو ان کا ہاتھ راشہ وغیرہ کا بھی ہو گیا تو بے شک وہ چمچے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ نیت ضرور رکھے کہ اللہ اگر میں ہوتا میں اس سنت پر ضرور عمل کرتا، مجبور ہوں، دل نہیں چاہتا لیکن میں مجبور ہوں، لیکن اگر میرے اندر یہ طاقت ہوتی تو میں آپ کی سنت ہی پر عمل کرتا، آپ کے نبی کے طریقے پر ہی عمل کرتا میں. لہذا بلا وجہ چمچے سے کھانا، اور پھر عرض کر رہا تھا کہ اب ٹشو پیپر آیا، اب انگلی چاٹنے کی سنت گئی اور ہاتھ دھونے کی سنت گئی. لہذا ہاں ٹشو پیپر کیسے، انگلی چاٹے، ہاتھ دھوئے، اس کے بعد جو گیلا ہاتھ ہے اس کو ٹشو سے صاف کر لے تاکہ شو شا باقی رہے، کیونکہ شو شا چاہیے نا، ٹشو میں بھی شو ہے نا. تو بے شک منع نہیں ہے کیونکہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ پہنچنے کی اجازت ہے، پہنچ سکتا ہے کھانا کھانے کے بعد، لیکن سنت کو ترک نہ کرے میرے پیارے دوست. اس لیے میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو اس کے اندر کیا ہے، لہذا وہ عرض کر رہا تھا کہ برکت ہے، کیا آپ سسم نے فرمایا کہ کھانے میں پتہ نہیں کیا برکت ہے، اس لیے پلیٹ بھی صاف کرے، انگلی بھی صاف کرے. تو میں عرض کر رہا تھا پتہ نہیں کس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر نظر ہو. ایک شعر یاد آیا میرے مرشد کا، عجیب و غریب شعر ہے، اتنا مجھے پسند ہے کہ میں نے اس کو اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھوایا کہ کیا خبر تھی کہ خوب بہائیں آپ، کیا خبر تھی کہ خوب بہا ہیں آپ. خوب بہا کہتے ہیں قتل کی جو قیمت دی جاتی ہے اس کو خوب بہا بولتے ہیں. کہ کیا خبر تھی کہ خوب بہا ہیں آپ، ہائے ہائے لمحات رقلت دل کے، کہ ہائے جن کو ہم دل سے غافل ہو کر ان حسینوں کو دیکھ رہے ہیں، اگر نظر بچاتے تو ہماری تمنا کا خون ہوتا، ہمارا دل کا خون ہوتا، اور اس خون کے بدلے میں آپ مل لیتے۔ ہائے لمحات رقلت دل کے، کیا خبر تھی کہ خوب آ ہے آپ، ہائے لمحات غفلت دل کے، کہ ہم اپنے اپنی غفلت سے اللہ تعالیٰ کے قرب اور تعلق خاص سے محروم رہے۔ اگر یہی کام کر لیتے، اگر اسی وقت نیت کر لیتے کہ ہائے داڑھی رکھ لیں گے، بس ایک مٹھی اب داڑھی رکھنی ہے، اب اس پر اسرا نہیں چلا، کیوں؟ کیونکہ موت کا وقت معلوم نہیں ہے، اب موت کا وقت قریب آ گیا، اب کیا کریں جی، اب موت آ گئی، اب اللہ میں داڑھی رکھیں گے، اب آستینوں کو نہیں دیکھیں گے، اب گھر سے ٹی وی بھی نکالیں گے، اب شرعی پردہ کریں گے۔ لیکن میرے دوستو، جو وقت چلا گیا، اب کیا ہوگا؟ اس لیے اس سے بہتر کے کاش کرے، کاش کاش۔ میرے مرشد فرماتے ہیں، اگر کی مگر سے شادی ہوئی، معروفی نے فرمایا نا، اگر کی مگر سے شادی ہوئی، جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نام ہے کاش کے۔ اگر میں نے داڑھی رکھ لی مگر میری دفتر کی سہیلی کیا کہے گی، اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو عید پر جو رشتے دارنیاں ملنے آئیں گی ان سے میں کیسے ملوں گا، اگر میں نے شرعی پردہ کر لیا، اگر میں نے شرعی پردہ کر لیا تو پھر تو سارے منظر ختم ہو جائیں گے۔ آہ، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ ظالم اس بھینس کی طرح ہے جو اپنے بچے کی محبت میں دودھ چڑھا لیتی ہے کہ پتہ نہیں مالک بچے کو دودھ پلائے گا نہیں، حالانکہ مالک کو بھینس سے زیادہ فکر ہوتی ہے۔ پر میں اسی طرح سے ہم لوگ اپنے حرام لذتوں کی وجہ سے اپنی نفس کی، اپنی ہمتوں کو، طاقت کو چھڑاتے ہیں، کیوں؟ کہ نفس کو حرام لذت مل جائے۔ فرماتے ہیں، اگر ہم نفس کو اللہ کے حوالے کر دیں، ایسی لذت اور بہاریں جو خالق کے لذاتیں دو جائیں، ایسی لذت عطا فرمائے گا کہ نہ صرف یہ کہ خود مست ہوگا بلکہ اس کے پاس بیٹھنے والے بھی مست ہو جائیں گے۔ ایسی لذتیں ہوں گی کیونکہ وہ خالق کے لذاتیں دو جہاں، اب وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی جذب کی تجلی، یہ کہاں؟ یہ صحبت اہل اللہ سے ملتی، وہاں ملتی ہے، وہاں پر بیٹھے اور اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، ہمارا بھی کام بنا دیجئے، کیونکہ آپ مالک کا راستہ بغیر جذب کے طے ہو نہیں سکتا میرے دوست، غیر محدود راستہ ہے، اس کے لیے جذب کا جہاز چاہیے۔ بندہ اپنی ہمت اور طاقت سے نہیں پہنچ سکتا، اس کے لیے جذب کا جہاز چاہیے، اور وہ اس کے لیے بکنگ کیا ہوتی ہے؟ صحبت اللہ میں ان کی بکنگ ہوتی ہے۔ بس پھر وہاں سے جذب کا آپ جسم کو اپنا سا کر کے لے چلیے افلاس پر، جسم کو اپنا سا کر کے لے چلیے افلاس پر، اللہ اللہ، یہ کمال روح جولا دیکھیے۔ اس لیے میرے دوستو، وہاں بیٹھے اللہ سے فریاد کرے کہ اللہ اپنا فضل فرما، اپنی رحمت و خاص فرما کہ میرا تزکیہ ہو جائے اور میں آپ کا پیارے اور مقبول بندوں میں شامل ہو جاؤں، تو اور ایک مرتبہ جو اللہ کا مجذوب ہو جاتا ہے، پھر میرے دوستو وہ کبھی مردود نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خزانے کی خبر دی، اور اس خزانے کی، کیا صبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی رحمت دیکھیے کہ آپ نے پتہ بتا دیا، لہذا وہ زمانن اور مکانن دونوں بتا دیا۔ یہ میرے شیخ کا خاص مضمون ہے کہ حضرت نے اس دس کو کی گتی کو سلجھا دیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ کرم ہے کہ جو اپنے اولیاء کو یہ خاص علوم عطا فرماتے، کہ یہ جذب کی تجلی کہاں ملے گی، کہاں ملے گی، کب ملے گی، یہ سمجھا دیا کہ کہاں ملے گی، اللہ والوں کیا کب ملے گی، اس کے لیے فریاد کرو کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، اور تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ بس اللہ تعالیٰ سے جذب کو مانگے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جذب فرمایا، اس طرح سے اور اولیاء اللہ کو جذب فرمایا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جذب کو بھی جذب فرما دے۔ ایک دفعہ جب مجذوب ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اور یا اللہ، بخاری شریف کی حدیث میں جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ اللہ، جو مجلس اللہ کے لیے ہوتی ہے، جو آپ کی یاد کے لیے منعقد ہوتی ہے، ان کے لیے آپ فرشتوں کو گواہ فرما کر فرماتے ہیں، گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ میں نے سب کو بخش دیا۔ یا اللہ، وہ مغفرت کا فیصلہ ہماری جانوں کے لیے فرما دیجیے، ہمارے دوست احباب کے لیے فرما دیجیے، ہمارے گھر والوں کے لیے فرما دیجیے، غائبین اور حاضرین، احباب غائبین، احباب حاضرین کے لیے بھی فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی وہ رحمت اور مغفرت عطا فرما کہ ہماری بدبختی اور ہماری شکاوت جو ہے وہ خوش بختی اور سعادت سے تبدیل ہو جائے. کہ اللہ اپنے کرم کی اور اپنے جذب کی تجلی ہماری جانوں کو عطا فرما, اور یا اللہ ہماری جانوں کو اپنی ذات پاک سے ایسا چپکا لیجئے کہ بادشاہت کا عالم ہمیں آپ سے جدا نہ کرے, حسینوں کا عالم ہمیں آپ سے جدا نہ کرے, وزارت کا عالم, مال و دولت کا عالم, شامی کباب بریانی, سموسہ اور کچوری کا عالم, کوئی عالم ہمیں آپ سے جدا نہ کرے. ہم آپ کے ہیں اور آپ کے بن کر رہیں, اور آپ کی محبت اور جذب پا کر, مغفرت اور رحمت پا کر ہم بھی یہ نعرہ لگائیں کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں. اللہ ہماری صورت ہماری سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے, اور اے کریم مالک عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے, ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی گندگیوں سے پاک فرما, اپنی محبت اپنا قرب خاص عطا فرما, اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ عطا فرما, آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما, اللہ والوں کی محبت عطا فرما, علماء ربانیین کی محبت عطا فرما, اپنے فرما برداروں کی محبت عطا فرما, نیک اعمال کی محبت عطا فرما, اور یا اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما, شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما, شرف قبولیت کے ساتھ, محبوبیت اور مقبولیت کے ساتھ حاسدین کے حسد سے بچا, دشمنوں کے طعن و تشریح سے بچا, اور یا اللہ رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما, صحت جسمانی بھی عطا فرما, صحت روحانی بھی عطا فرما. یا اللہ جو پیارے ہمارے انتقال فرما چکے ہیں یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما, جیسے بھی جنازہ بھی ہوا یا اللہ اس کی بھی بے حساب مغفرت فرما, اور ہمارے جو پیارے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان پر بے حساب رحمت نازل فرما, بے حساب درجات کو بلند فرما. یا اللہ تعالیٰ اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, اہل مرض کو اہل شفا بنا. یا اللہ بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ہے ہم سب کو ہماری اولاد کو اللہ والے بنا دیجئے, اللہ والا بنا دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما, جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما, ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما, ہماری جائز ضروریات کو پورا فرما, نیک ارادوں میں بامراد فرما, برے ارادوں میں نامراد فرما. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اس حاضری کو یا اللہ قبول فرما, حیدرآباد میں جو بیانات کی توفیق عطا فرمائی شرف قبولیت عطا فرما دیجئے, غلطی کو کمی کو کوتاہی کو یا اللہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں دل و جان سے کہ اللہ میرے قصور کو کوتاہیوں کو معاف فرما, اور آپ کی تعبیر آپ کی محبت آپ کی عظمتوں کی تعبیر میں جو کمی کوتاہی کی یا اللہ دل و جان سے معافی مانگتا ہوں, معاف فرما, اس کو اپنے کرم سے قبول فرما کر ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ فرما. اور یا اللہ ہماری دینی کوششوں کو قبول فرما, ہمارے حضرت مفتی فہیم اشرف صاحب, مفتی عرفان صاحب, دوسرے اسرے علماء دینی خدام کی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری تمام عبادات جو رمضان شریف میں آپ نے جس درجے میں توفیق عطا فرمائی اس کو بھی قبول فرما دیجئے, ہر گناہ سے ہر نافرمانی سے اللہ نجات عطا فرما, ہماری گناہ کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور یا اللہ میرے شیخ میرے مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب برکات ان کی عمر میں برکت عطا فرما, صحت و عافیت عطا فرما, ان کی محبت جو اللہ ان کو آپ نے اپنی محبت کا درد عظیم عطا فرمایا ہماری جانوں کو نصیب فرما, اور ہمیں اپنے بزرگوں کے مسلک کے مطابق اور طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون. اسعدنا في الدارين, اللهم كن لنا ولا تكن علينا, وانصرنا على من بغى علينا, وعيننا من هم الدين وقار الرجال وشماتة الاعداء, وصل وسلم على نبيك وحبيبك.